बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے ازراہ ظلم متعدی ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب غرقابی نے اسے پکڑ لیا تو اس نے آواز دی کہ میں اس خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اطاعت گزاروں میں ہوں۔ تو آواز آئی کہ اب جب کہ تو پہلے نافرمانی کر چکا ہے اور تیرا شمار مفسدوں میں ہو چکا ہے، خیر آج ہم تیرے بدن کو بچا لیتے ہیں تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اگرچہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. قلب عباس زیدی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ یونس کی آیات 90-92 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے جناب کریم منصوری. سامعین, ہماری صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں, جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 MHz FM پر سن سکتے ہیں. سامعین, آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد پیش کریں گے پروگرام صبح امید. پھر آپ سنیں گے پروگرام اسلام کی معرفت, اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے, اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. کچھ ہی لمحوں کے بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں.
ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان بھر میں کرسمس کے ساتھ ہی بانی پاکستان محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. ہندوستان کے وزیراعظم نے ایک بار پھر کسانوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے حکومت کی آمادگی کا اعلان کیا ہے. عراق کی الفتح الائنس کے سربراہ نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کو نکال باہر کیے جانے کے فیصلے پر عمل کرے. یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے اپنے بحری جہاز کی بگڑتی حالت کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی لاپرواہی پر کڑی تنقید کی ہے, اور شکاگو کی عدالت نے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپیل خارج کر دی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. بانی پاکستان کے یوم پیدائش کی مناسبت سے کراچی میں مزار قائد اعظم پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی, جس میں صوبہ سندھ کے اعلیٰ حکام اور سیاستدانوں نے شرکت کی. اس موقع پر بانی پاکستان محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب بھی منعقد ہوئی. اسی مناسبت سے ایک تقریب صوبہ بلوچستان کے علاقے زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی میں بھی منعقد ہوئی, جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس تقریب میں صوبائی وزراء اور سیاسی اور قبائلی عمائدین نے بھی شرکت کی. بانی پاکستان کے یوم ولادت کی مناسبت سے پورے پاکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری تقاریب منعقد ہوئیں. اس مناسبت سے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی, وزیر اعظم عمران خان, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا, پاکستان کے چاروں صوبوں کے اعلیٰ عہدیداروں اور مختلف سیاسی رہنماؤں نے پیغامات جاری کر کے قائد اعظم کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے عزم کا اعلان کیا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے وفاقی حکومت سے علیحدگی کے بارے میں عوام سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے جمعے کو کراچی میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ وفاقی حکومت میں رہنا ہے یا نہیں. اس بارے میں فیصلے کے لیے ایم کیو ایم کے تنظیمی ڈھانچے کے اراکین عوام کے پاس جائیں گے اور ان کی مرضی معلوم کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا مطالبہ مردم شماری کی اصلاح ہے. انہوں نے کہا کہ مردم شماری کے عوامی مطالبے پر عوام سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم گلی محلوں اور سبھی علاقوں میں جا کر اگلے لائحہ عمل کے بارے میں عوام کی رائے معلوم کریں گے. ایم کیو ایم کے سربراہ نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ کراچی کے تعلق سے سیاسی جماعتوں, ریاست اور ریاستی اداروں میں خاموشی میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ کراچی پر زیادتیوں, ناانصافیوں اور نظر انداز کیے جانے کے باوجود کراچی سب سے زیادہ پاکستان کو کما کر دینے والا شہر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شہر پانی کا ٹیکس دیتا ہے لیکن اس کو پانی نہیں ملتا. صفائی ٹیکس دیتا ہے مگر صفائی کا کوئی انتظام نہیں، سڑکوں کا ٹیکس دیتا ہے مگر اس کے پیسے سے کہیں اور کی سڑکیں بنائی جاتی ہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول نے مزید کہا کہ کراچی میں مردم شماری کے کئی بلاکوں میں آبادی زیرو دکھائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس شہر کے رہائشی باشندوں کو 2.5 کروڑ شناختی کارڈ جاری کی گئے ہیں اس کی آبادی 1.6 کروڑ بتائی گئی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر کسانوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے حکومت کی آمادگی اور نئے زرعی قوانین کو حقائق کی بنیاد پر پرکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے جمعے کو پردھان منتری کرشی سمان ندھی یوجنا کے تحت کسانوں کے بینک کھاتوں میں 18,000 کروڑ روپے کی رقم جاری کرنے کے بعد ویڈیو لنک کے ذریعے کسانوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کسانوں کے ساتھ ان کے مفاد میں اور حقائق کی بنیاد پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ مسٹر مودی نے کسانوں کو انداتا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کسانوں کی ترقی کے لیے وقف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کی ترقی سے خود کفیل ہندوستان کی تعمیر ہوگی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں حزب اختلاف کی جماعتوں پر ایک بار پھر کسانوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے مختلف سیاسی جماعتیں زرعی اصلاحات کے قوانین کے حق میں تھیں لیکن آج وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں اور سیاسی محرکات کے تحت کسانوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ دہلی کے مختلف علاقوں اور دہلی کی اہم سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کے دھرنے کو 1 مہینہ پورا ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے لاکھوں کسان 1 مہینے سے دہلی کی سرحدوں پر نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دوران حکومت اور کسان تنظیموں کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کے کئی دور انجام پائے جو بے نتیجہ رہے۔ دوسری طرف حکومت ان قوانین میں اصلاحات کا وعدہ کر رہی ہے لیکن ان کو منسوخ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ دہلی کی مختلف سرحدوں پر پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ سمیت مختلف ریاستوں کے کسانوں نے سردی میں شدت کے باوجود اپنا احتجاجی دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کسانوں نے جمعے کو کرسمس کا تہوار بھی دھرنے کی حالت میں ہی منایا۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ کسانوں نے سردی سے بچنے کے لیے جگہ جگہ آگ کے علاوہ کا بھی انتظام کر رکھا ہے، جبکہ گردوارا کمیٹی نے پانی گرم کرنے کے لیے دھرنے پر بیٹھے کسانوں کے لیے دیسی گیزر کا بھی انتظام کیا ہے جو لکڑی اور کوڑے کرکٹ سے کام کرتے ہیں۔ کسانوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ ان کی تحریک اب عوامی تحریک بن چکی ہے اور تینوں کسان مخالف قوانین کی منسوخی تک جاری رہے گی۔ یاد رہے دہلی کی سرحدوں پر 1 مہینے سے دھرنے پر بیٹھے کسانوں اور ان کے رہنماؤں نے حزب اختلاف کی سبھی پارٹیوں کو اپنے دھرنے سے دور رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی پارٹی اور سیاسی جماعت اپنے طور پر کسان مخالف قوانین کے خلاف مظاہرے اور تحریک چلا سکتی ہے لیکن کسانوں کے دھرنے میں سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں کو شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین میں 2 دن کے اضافے کے بعد جمعے کو ایک بار پھر کمی دیکھی گئی ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا کے 23,068 مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,01,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ اس دوران کرونا کے 24,661 مریض مکمل طور پر شفا یاب ہوئے، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 97,17,000 سے تجاوز کر گئی۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 336 نئی اموات ریکارڈ کی گئیں، جس کے بعد کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,47,092 ہو گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 2,81,000 رہ گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے اموات کی شرح 1.45%، زیر علاج مریضوں کی شرح 2.81% اور شفایابی کی شرح 95.77% بتائی گئی ہے۔ ادھر پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 2,152 نئے مریضوں اور 85 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ان میں سے 70 اموات اسپتالوں میں اور 8 گھروں میں ہوئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,67,222 ہو چکی ہے، جن میں سے 9,753 افراد انتقال کر چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 38,511 ہے، جن میں سے 2,382 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پاکستان میں اب تک 4,18,958 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ عراق کی الفتح الائنس کے سربراہ نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کو نکال باہر کیے جانے کے فیصلے پر عمل کرے۔ عراق کے اتجا ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق الفتح الائنس کے سربراہ ہادی آمری نے کہا ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کا انخلا ملک کے اقتدار اعلیٰ اور ایک ایسی منصفانہ حکومت کے قیام کے مفاد میں ہے جو عراق کی شہریوں کی خدمت اور اپنے تمام فرائض پر عمل کر سکے۔
یہ تہران ہے صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم اپنے مومن بندوں کو بلاؤں کا ہدیہ دیتا ہے، جس طرح سے کہ کوئی بندہ سفر میں اپنے گھر والوں کو ہدیہ بھیجتا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ قرآن کریم کے اہم ترین مباحث میں سے ایک اہم بحث امتحان اور الہی آزمائش کی ہے، جس کا قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں ذکر ہوا ہے، اور امتحان و آزمائش کو انسان کی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ امتحان و آزمائش کے بغیر انسان تکامل نہیں پاتا ہے، لہذا کوئی بھی انسان اس آزمائش سے استثنا نہیں ہے، یہاں تک کہ خداوند عالم اپنے مقرب ترین افراد کو بھی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ چونکہ یہ آزمائش ایک سنت الہی ہے، سب اس سنت میں شامل ہیں، اور اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے صبر و تحمل اور صلہ رحمی کو بہترین عامل قرار دیا گیا ہے۔ اس سنت الہی میں سب انسانوں کے شامل ہونے کی طرف متوجہ کرانے کے لیے اس آزمائش کے بعض نمونے اور گزشتہ انبیاء و اقوام کے آزمائش ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس آزمائش الہی کے مقابلے میں انسان کا عکس العمل کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیتوں اور معصومین علیہ السلام کی روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آزمائش الہی اور رحمت الہی کے درمیان ایک خاص رابطہ پایا جاتا ہے، اور نعمتوں کے ذریعے سے جو آزمائش ہوتی ہے وہ عذاب کی آزمائشوں سے بہت ہی سخت ہے، اور تمام موجودات زندہ انہی مشکلات میں رہ کر کمال تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہی قانون تمام نباتات اور حیوانات خصوصاً انسان میں بھی پایا جاتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب خداوند متعال اپنے کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو اس کو بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں اور معصومین علیہ السلام کی روایتوں سے جو مفہوم و نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً اس میں تربیتی آثار موجود ہیں۔ اگر انسان ان کو جان لے کہ ان کی زندگی کا لازمہ انہی مشکلات کو تحمل کرنا ہے، اور بلا خداوند عالم کی طرف سے اس کے لیے ایک ہدیہ ہے، تو وہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، بلکہ اپنی پوری جان و قوت کے ساتھ ان سختیوں اور مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے خدا کے حکم کے مطابق عمل کرے گا۔ انسان کے حالات زندگی اور اس کی خصوصیات کے بارے میں مطالعہ کیے بغیر شاید یہ کہا جائے کہ عذاب کی آزمائش نعمت کی آزمائش سے سخت ہے، لیکن اگر ہم انسان کی حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ نعمت کے ذریعے سے آزمائش ہونا عذاب کی آزمائش سے سخت تر ہے۔ اس مطلب کو روشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسان کی بعض خصوصیات کی طرف اشارہ کریں۔ انسان جو کہ نور اور شہوت سے مل کر بنا ہے، وہ کچھ حالات اور خصوصیات رکھتا ہے جو دوسرے موجودات میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ من جملہ ان میں سے بعض یہ ہیں: غفلت، یہ ایک ایسی حالت ہے کہ جو ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے، جس کے نتیجے میں انسان برے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالت غفلت یعنی خداوند عالم سے بے خبر ہونا اور اپنی شخصیت و واقعیت کی طرف متوجہ نہ ہونا ہے۔ جیسا کہ سورہ آراف کی 119 آیت میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، بے شک ہم نے جن و انس کی ایک کثیر تعداد کو جہنم ہی کے لیے گویا پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل تو ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، یہی لوگ تو حق سے غافل ہیں۔ دوسری صفت، اسی طرح انسان اپنی زندگی میں برے اعمال کے انجام دینے سے اس حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ عذر تراشی ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے، انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے خواہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرے، انسان ذاتی طور پر زیادہ طلب ہے اور اسی زیادہ طلبی کی وجہ سے طغیان کا شکار ہوتا ہے۔ سورہ علق میں ارشاد الہی ہوتا ہے، ہرگز نہیں، انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ ان اوصاف و حالات کی طرف توجہ دینے سے یہ بات واضح و روشن ہو جاتی ہے کہ نعمت کے ذریعے سے آزمائش ہونا عذاب کی آزمائش سے بھی سختر ہے، کیونکہ نعمت سے آزمائش ہونے میں غالباً انسان بیدار نہیں ہوتا ہے، خصوصاً وہ شخص جو اپنے پروردگار کی ناشکری کرتا ہے، اس کے اندر نفس امارہ کے موجود ہونے کی وجہ سے یہ خیال کرتا ہے کہ نعمتوں کا زیادہ ہونا خدا کے پاس کوئی خاص مقام و فضیلت رکھتا ہے جس کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس بات سے وہ غافل رہتا ہے کہ نعمت کا اضافہ ہونا اس کی آزمائش کے لیے ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ ہی کے یہاں اجر عظیم ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم مولوی حسن علی صاحب رجد پور شہر غازی پور یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور اپنے درس کے ساتھ ساتھ ریڈیو تہران کے پروگراموں سے بھی خوب استفادہ کرتا ہوں، خاص کر پروگرام صبح امید اور مناسبتی پروگراموں سے۔ ہمارے شہر میں بہت سے بزرگ افراد ہیں جو پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران سنتے ہیں مگر خط نہیں لکھتے، جبکہ وہ ہندی ریڈیو بھی سنتے ہیں۔ ہم سب آپ کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں، تمام سامعین کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، محترم مولوی حسن علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دادا جناب علی زین العابدین علیہ السلام جب سفر کا ارادہ کرتے تو ان لوگوں کے ساتھ سفر کرتے جو ان سے ناواقف ہوتے، اور اپنی ذات گرامی کے لیے ان سے یہ وعدہ لیتے کہ وہ بھی دوسرے مسافروں کی طرح کام کریں گے۔ ایک مرتبہ آپ ایک ناواقف گروہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو پہچان لیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے ساتھ کام میں شریک کیے ہوئے رکھا۔ یہ سن کر تمام ساتھی آپ کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ کا بوسہ لینے لگے اور معذرت کر کے کہنے لگے، فرزند رسول، خدا را آپ ہمیں معاف کریں، ہم نے آپ کو نہیں پہچانا، ورنہ ہم آپ کو کسی کام کے لیے زحمت نہ دیتے۔ امام نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، میں اسی لیے تو سفر کے لیے ناواقف لوگوں کا انتخاب کرتا ہوں تاکہ میں بھی ان کے ساتھ مل کر جتنا کام کرنا ہے اتنا کر سکوں۔ میں دوران سفر ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے ساتھیوں پر بوجھ بنوں۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران صدائے اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔
اسلام کی معرفت۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں بھی ہم قیامت سے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے قیامت میں نیک و سعادت مند اور شقی و ظالم افراد کے بارے میں آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کے لیے مفید واقع ہوگا۔ سامعین، اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے دو گروہ، اصحاب یمین اور اصحاب شمال کا ذکر کیا تھا۔ اصحاب یمین سے مراد وہ افراد ہیں کہ جن کو ان کے شائستہ اور نیک کاموں کے سبب نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ وہ افراد ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں غلاموں کو آزاد کیا ہوگا، بھوکوں، یتیموں اور مسکینوں کی خاص طور پر سخت ایام میں خبر گیری کی ہوگی اور ان کو کھانا کھلایا ہوگا۔ ایک جملے میں عرض کر دوں کہ یہ وہ افراد ہوں گے جو دنیا کی صعب العبور اور دشوار گھاٹیوں سے گزرے ہوں گے تاکہ ابدی اور دائمی سعادت و سرفرازی سے ہمکنار ہو سکیں۔ اس گروہ کے بالمقابل اصحاب شمال یعنی وہ افراد ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اصحاب شمال قرآن کی اصطلاح میں گمراہ افراد، حق کی تکذیب کرنے والے اور کافر افراد ہیں، اور قیامت کے دن دنیا میں انجام دیے گئے جرائم کی بنیاد پر ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سامعین، سورہ واقعہ میں اصحاب شمال کی اصطلاح اور اسی طرح قرآن میں ان افراد کے لیے اصحاب المشأمہ کی اصطلاح سورہ واقعہ اور بلد میں استعمال کی گئی ہے۔ سورہ بلد کی آیات 19 اور 20 میں ہم پڑھتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بدبخت اور اہل شقاوت و عذاب ہیں، ان پر چوطرفہ بند کی ہوئی آگ محیط ہوگی اور ان کو اس سے نکلنے اور فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ سامعین، خداوند عالم سورہ واقعہ کی آیات 41 سے 44 تک میں اس بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے لوگ ہیں، بائیں ہاتھ والے جو گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ قرآن کبھی تو مخاطب کی توجہ کو ایک اہم موضوع کی جانب مبذول کرنے کے لیے اس روش سے استفادہ کرتا ہے۔ ہم بھی اپنی گفتگو میں اسی روش سے استفادہ کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ کیسی غضب کی مصیبت! بہرحال آیت نمبر 41 کا لہجہ اور طرز بیان ان افراد کی سخت اور دردناک صورتحال کو بیان کر رہا ہے کہ جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، یعنی وہ افراد کے جو گناہگار، ستمگر اور دوزخی ہیں۔ سورہ واقعہ کی ان آیات میں ان افراد کی چند سزاؤں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ گرم گرم ہوا، کھولتے ہوئے پانی اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ایسی بری طرح سے مبتلا کیے جائیں گے کہ ان کی ساری طاقت و توانائی سلب ہو جائے گی۔ پھر اس سائے کی وضاحت میں مزید ارشاد ہو رہا ہے، یہ سایہ ایسا ہوگا کہ جس میں نہ خنکی ہوگی اور نہ راحت۔ سائبان یا چھپر عام طور پر انسان کو تپش اور لو، دھوپ یا بارش میں محافظت کرتے ہیں، لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ دوزخ کے سائبان میں ایسی کوئی بھی ایک خصوصیت نہیں پائی جائے گی۔ سامعین، سورہ واقعہ کی آیات 45 سے 44 تک میں اصحاب شمال کو ان خوفناک سرنوشت میں مبتلا کیے جانے اور مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہونے کی وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بہت آرام کی زندگی گزار رہے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ یہ گمراہ گروہ دنیا میں انواع اقسام کی نعمتوں میں ڈوبے ہونے کے سبب مست و مغرور ہو گیا تھا۔ باوجود کہ تمام اصحاب شمال مترفین کے زمرے میں نہیں ہیں، لیکن قرآن ان کے سرغنوں اور سربراہوردہ افراد کا ذکر کر رہا ہے۔ جیسا کہ ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانی معاشروں میں زیادہ تر فساد و تباہی کا سرچشمہ نعمتوں سے سرشار اور متکبر افراد ہیں۔ یہ افراد مغرور و خود پسند ہیں اور دوسروں کی بھی گمراہی کا باعث ہیں۔ در حقیقت معاشروں میں انحرافات، جنگوں اور خون ریزیوں کا سرچشمہ ثروت مند اور باثر اور طاقتور گروہ ہوتے ہیں۔ اسی سبب سے قرآن نے ہر چیز سے پہلے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مترفین یعنی وہ لوگ جو دنیاوی مال و دولت کو پا کر مزے کر رہے ہیں اور خدا و خالق کے حقوق سے غافل ہوں۔ اگرچہ تمام نعمتیں کہ جو انسان کو عطا کی گئی ہیں وہ اس کے رشد و کمال کے لیے وسیلہ ہیں، اس کے باوجود اگر یہ نعمتیں اس کے لیے غفلت و غرور کا باعث بن جائیں تو اس کو تباہی و بربادی کی جانب لے جاتی ہیں۔ ان آیات میں اس کے بعد اس گروہ کی کچھ دیگر خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور ارشاد ہو رہا ہے، وہ گناہان کبیرہ زیادہ انجام دیتے ہیں، شرک، جھوٹ، عہد و پیمان توڑنا اور تکبر اور عبادت پروردگار سے روگردانی گناہ کبیرہ کے مصادیق میں سے ہیں۔ معاد یا قیامت کا انکار کے جو بہت سے گناہوں کا سرچشمہ ہے اصحاب شمال کے اوصاف میں ہیں۔ وہ فکری و اعتقادی انحرافات سے دوچار ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی میں تبدیل ہو جائیں گے تو پھر کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ خداوند عالم نے فکر و تدبر تمام انسانوں کو عطا کیا ہے تاکہ وہ حق کو باطل سے تمیز دے سکے، لیکن گمراہ اور کافر کیونکہ اپنی عقل و خرد کو استعمال نہیں کرتے، اس لیے معاد اور انسانوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ سامعین، تعجب کی بات یہ ہے کہ معاد یا قیامت کے مناظر کو وہ اسی دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سی زندہ مخلوقات جیسے انواع اقسام کے نباتات اور پودے مردہ ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ لباس حیات زیب تن کرتے ہیں۔ یقیناً جو ذات کسی بھی چیز کو پہلی بار خلق کرنے پر قادر ہے اس کے لیے دوبارہ اس چیز کو بنانا آسان ہے۔ اس کے باوجود اصحاب شمال اس حقیقت کا اور معاد کا انکار کرتے ہیں، وہ اس پر بھی اکتفا نہیں کرتے اور تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں، کیا ہمارے آبا و اجداد بھی کہ جن کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہ گیا ہے وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ان آیات اور دیگر آیات قرآنی میں ان شقاوت مند افراد کی بعض نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو بے پناہ نعمتوں اور وسائل و ذرائع سے بہرہ مند ہونے کے باوجود متکبر و مغرور ہیں اور وہ ظلم، گناہ اور سرکشی پر اصرار کرتے ہیں۔ وہ معاد کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور بے نواؤں، بھوکوں اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے اور اہل باطل کے ساتھ ہمیشہ ہم نشیں اور ہم آواز رہتے ہیں۔ عزیز سامعین، قیامت کے بارے میں ایک اہم موضوع معاد کا جسمانی یا روحانی ہونا ہے اور ہم اس مرحلے میں اسی موضوع پر مختصر گفتگو کریں گے۔ ایک مسئلہ کہ جو ماضی میں بعض دانشوروں کے درمیان متنازع رہا ہے یہ ہے کہ آیا قیامت میں انسان کی روح حاضر ہوگی یا اس کا جسم؟ بالفاظ دیگر، آیا انسان کی معاد جسمانی ہوگی یا روحانی؟ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ معاد یا قیامت میں صرف روح کو حاضر کیا جائے گا اور انسان کا جسم حاضر نہیں کیا جائے گا۔ ان افراد کا یہ خیال ہے کہ انسان قیامت میں اسی بدن کے ساتھ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ روحانی وجود کے ساتھ یا جسم کے بغیر اپنی آخرت کی زندگی کو جاری رکھے گا۔ وہ آخرت میں معنوی اور روحانی لذتوں سے بہرہ مند ہوگا یا پھر معنوی اور روحانی عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ یعنی انسان کو اس کے نیک اور برے کاموں کی جزا یا سزا صرف لذتوں یا روحانی سزاؤں کے ذریعے دی جائے گی۔ لیکن جو افراد معاد کو صرف روحانی سمجھتے ہیں ان کے برخلاف ایسا دانشور طبقہ بھی ہے کہ جس کی تحقیقات کے مطابق یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ قیامت میں انسان کا دوبارہ زندہ کیا جانا جسمانی اور روحانی دونوں صورتوں میں ہوگا، یعنی معاد جسمانی اور روحانی دونوں ہوگی۔ بہت سے بزرگ شیعہ دانشوروں، علماء و فقہا جیسے شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، محقق طوسی، علامہ ہلی اور ملا صدرہ نے آیات اور روایات کے تناظر میں یہ بات ثابت کیا ہے کہ انسان کی معاد جسمانی اور روحانی دونوں ہے۔ ان دانشوروں کا یہ ماننا ہے کہ انسان کی حیات اخروی اس کی دنیاوی زندگی کی طرح دو پہلو والی زندگی ہے، کیونکہ انسان دو پہلو یعنی جسم اور روح سے خلق کیا گیا ہے، اور انسان کے جسم کے مر جانے کے بعد اس کی روح کے جو مادے سے آری ہے اپنی حیات جاری رکھتی ہے، لیکن عالم قیامت میں دوبارہ انسان کی روح اس کے بدن میں لوٹا دی جائے گی۔ آخرت میں بدن کے پراکندہ ذرات ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور انسان کے دنیاوی قالب میں ظاہر ہوں گے۔ اس وقت انسان کی روح کے جو موت کے وقت انسان کے بدن سے جدا ہو گئی تھی، ایک بار پھر بدن میں واپس لوٹا دی جائے گی۔ نتیجے میں مردہ بدن دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے اور وہ اپنی پہلی والی اصل حالت پر لوٹ آئیں گے۔ یہی سبب ہے کہ انسان نے جن افراد کو دنیا میں دیکھا ہوگا حشر کے بعد بھی ان کو پہچان سکے گا اور کہے گا یہ وہی شخص ہے۔ آخرت میں انسان کے حقیقت وجود کا حاضر ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر میدان محشر میں جو لوگ حاضر ہیں وہ دنیا میں زندگی گزارنے والے انسان نہیں ہوں گے کہ جو ایک مدت تک دنیا میں رہ چکے ہیں۔ اس لیے انسان کا اس کے تمام حقیقت وجودی کے ساتھ حاضر ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی معاد جسمانی اور روحانی دونوں ہوں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عالم آخرت میں انسان کی جاویدانہ اور دائمی زندگی بھی جسمانی اور روحانی قالب میں ہوگی۔ سامعین، قرآن کریم کی متعدد آیات بھی اس امر پر تاکید کر رہی ہے کہ قیامت میں انسانوں کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹائی جائیں گی اور افراد زندہ ہونے کے بعد اپنے اعمال کی جزا پائیں گے یا سزا بھگتیں گے۔ چنانچہ سورہ قمر کی آیت 7 میں اس جانب اشارہ ہو رہا ہے، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اسی طرح سورہ یاسین کی آیات 51 اور 52 میں ارشاد ہو رہا ہے، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ بے شک یہی وہ چیز ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اگر موت کا تعلق صرف روح کو ہی جزا یا سزا دینے سے ہوتا اور اس کا جسم و بدن سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو پھر قرآن کیوں مختلف آیات میں صراحت کے ساتھ قبروں یا خوابگاہ سے مردوں کے اٹھائے جانے کی بات کہہ رہا ہے، جبکہ قبر سے اٹھائے جانے کا تعلق بدن سے ہے نہ کہ روح سے۔ کیوں روح کو قبر میں دفن نہیں کیا جاتا؟ وہ چیز جو قبر میں دفن کی جاتی ہے وہ جسم ہے، اور اسی کو قیامت میں قبر سے اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا۔ سامعین، اگلے پروگرام میں بھی ہم خداوند عالم کی مدد سے اسی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے لیے ہمارا یہ پروگرام مفید واقع ہو رہا ہوگا۔ ہمیں یہیں پر پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 دے 11 جمادی الاول اور 26 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ جمعید الاول سن 597 ہجری قمری کو عالم اسلام کے نامور فلسفی، ریاضیداں، منجم اور دانشور خواجہ نصیر الدین طوسی ایران کے شمال مشرقی شہر طوس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہلاکو خان کے زمانے میں سب سے بڑے اسلامی اور علمی مرکز اور پہلی سائنس اکیڈمی یعنی مراغا کی رصدگاہ کی بنیاد رکھی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی کی کوشش سے مراغا کی رصدگاہ بہترین وسائل اور آلات سے لیس ہو گئی، جس کی 300 سال کے بعد تک بھی مغرب میں کوئی نظیر نہیں ملتی تھی۔ انہوں نے اپنے فلکیاتی مشاہدات کے لیے شمسی گھڑی سے استفادہ کرنے کے نئے طریقے دریافت کیے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے ایک عظیم کتب خانہ بھی قائم کیا تھا، جس میں 4000 سے زیادہ کتابیں تھیں۔ انہوں نے اپنی رصدگاہ میں 16 سال تک ستاروں کے بارے میں تحقیق کی۔ نصیر الدین طوسی کی کل تالیفات و تصنیفات فارسی اور عربی میں 80 کتابوں اور مقالوں پر مشتمل ہے۔ 18 ذی الحجہ سن 672 ہجری قمری کو ان کا انتقال ہو گیا۔ December 26 سن 1530 عیسوی کو مغلیہ خاندان کے بانی ظہیر الدین بابر کا انتقال ہوا۔ بابر کی عمر صرف 11 برس تھی جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بابر کو تخت اقتدار پر بٹھا دیا گیا۔ ظہیر الدین بابر نے صرف 15 برس کی عمر میں سمرقند پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور 1526 میں ہندوستان پر 12000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا۔ سب سے پہلے لاہور کو فتح کیا اور 21 اپریل سن 1526 کو بابر نے فوج کی تعداد کم ہونے کے باوجود اچھی منصوبہ بندی کے ذریعے ابراہیم لودھی کو پانی پت کے میدان میں شکست دی اور ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ 26 دسمبر سن 1530 کو ظہیر الدین بابر کا انتقال ہوا۔ بابر کو پہلے آگرے میں بطور امانت دفن کیا گیا، پھر کئی سال کے بعد کابل میں دفن کیا گیا۔ چھبیس دسمبر سن 1893 عیسوی کو عوامی جمہوریہ چین کے عظیم رہنما ماؤ زے تونگ چین کے صوبے ہونان کے شہر شاؤشان میں ایک غریب کسان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ 18 برس کی عمر میں انقلابی نظریات سے متاثر ہو کر ڈاکٹر سن یات سین کی اس تحریک میں شامل ہو گئے جو منچو خاندان کے خلاف شروع کی گئی تھی۔ سن 1920 میں مارکس کے نظریات سے وہ شدید متاثر ہوئے اور سن 1921 میں کمیونسٹ پارٹی کے قیام میں بھرپور حصہ لیا۔ سن 1948 میں وہ چین کے صدر منتخب ہوئے۔ سن 1959 میں انہوں نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ چھ دے سن 1332 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید صدر الدین صدر عاملی نے وفات پائی۔ وہ سن 1260 ہجری شمسی میں کاظمین میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم کربلا میں حاصل کی اور پھر 19 سال کی عمر میں نجف اشرف چلے گئے۔ آیت اللہ سید صدر الدین صدر عاملی سن 1299 ہجری شمسی میں ایران چلے آئے اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضے میں 6 سال تک درس دیتے رہے۔ اس کے بعد وہ شیخ عبد الکریم حائری یزدی کی دعوت پر قم چلے گئے اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سید محمد باقر سلطانی طباطبائی، سید موسیٰ شبیری زنجانی، علی مشکینی، محمد صدوقی، امام موسیٰ صدر اور سید رضا صدر جیسے علماء آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی اہم کتابوں میں کفایت الاصول اور خلاصۃ الفصول خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چھبیس دسمبر سن 1979 کو سابق سوویت یونین کی سرخ فوج نے افغانستان میں داخل ہو کر ایک آزاد ملک کے خلاف اپنی طویل ترین کارروائی شروع کی۔ افغانستان پر قبضہ روس کی نئی نسل کے رہنماؤں کے اعتراف کے مطابق خارجہ پالیسی میں کریملین کی ایک سب سے بڑی غلطی تھی۔ سابق سوویت یونین کے 130,000 فوجیوں کا افغان مجاہدین نے مقابلہ کرنا شروع کیا، اس کے باوجود کہ سرخ فوج کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے، مجاہدین نے انہیں بھاری نقصان پہنچایا اور سنگین شکستوں سے دوچار کیا۔ سرخ فوج کے خلاف 10 سالہ جنگ میں افغانستان کے 10,000 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ آخرکار روسی حکام ملک کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی اور جنگ کے بے پناہ اخراجات کی بنا پر فروری سن 1989 میں افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلانے پر مجبور ہو گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔ سامعین، اب لیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے۔
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہ مقدر یہ کہنا آقا، بہت سے عاشق تڑپتے سے چھو آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا، بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ زہ مقدر خدا تیرا کے جانے والے، خدا تیرا حافظ و نگہبان، او راہبت کے جانے والے، نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا، نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہ مقدر.
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. جی سامعین یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات. دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے، اور میں ظالموں کی سختی، حسد کرنے والوں کے مکر، ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں۔ میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں۔ خدایا تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں۔ تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما، مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں، اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے، عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما۔ مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں، اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں، اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے۔ میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما، اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر، اور میری باقی زندگی میں مجھ پر احسان کامل فرما جیسے کہ میری گزری ہوئی زندگی میں مجھ پر احسان فرمایا ہے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔
Thank you.